ये उसका लुत्फ है। उसने अपना नाम रखा अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह भी ऐसा नाम है कि इसमें कोई सिफत नुमाया तौर पे सामने नहीं आ रही है। अल्लाह के मानी है रहमान, अल्लाह रहमान है, मगर लफ्ज अल्लाह के मानी रहमान नहीं। अल्लाह के मानी है रहीम, अल्लाह रहीम है, लफ्ज अल्लाह के मानी रहीम के नहीं। अल्लाह के मानी है करीम, अल्लाह करीम है, मगर लफ्ज अल्लाह के मानी करीम नहीं। अल्लाह के मानी है राज़िक, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही राज़िक है, मगर लफ्ज अल्लाह के मानी राज़िक नहीं। तो ये लफ्ज अल्लाह ऐसा है, इसमें तमाम सिफात जमع हैं। जब तमाम सिफात जमع हों तो कैफियत ये होती है कि निगाह खीरा हो जाती है, निगाह आकल खीरा हो जाती है। अब इसकी महसूस मिसाल दे दूं, महसूस मिसाल, ये मिसालें इसीलिए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी कायनात खल्क फरमाई और इस कायनात में हर शय इस्तिआरा है, हर शय एक इस्तिआरा है। सूरज है, सूरज की रोशनी है। साइंसदान जानते हैं, साइंस के तालिबेइल्म जानते हैं कि सूरज की रोशनी में कितने रंग हैं, है ना, बहुत से रंग, कम से कम 7 रंग तो है ही हैं। लेकिन जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो कोई रंग नजर नहीं आता, क्योंकि जब सूरज की किरणें सूरज से नजदीक तरीन होती हैं तो तमाम रंग इस तरह जमा होते हैं कि किसी एक रंग को दूसरे रंग पे गलबा नहीं, किसी एक रंग को दूसरे रंग पे गलबा नहीं है। अच्छा, अब ये सूरज की किरणें आगे बढ़ी तो कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ खास शुआओं को जज्ब कर लेती हैं। जिस शय ने जैसी शुआ जज्ब की वो उसी रंग की नजर आती है। साइंसी हकीकत यही है ना, जो शय जैसी शुआओं को जज्ब कर ले वो वैसी ही नजर आती है। बस इतनी मिसाल आपकी जहानतों के लिए काफी है। जात हक में सिफात जमा है, किसी सिफत को किसी सिफत पे गलबा नहीं है, मगर जब उसने मखलूकात को अपने सिफात अता करने शुरू किए तो जिस मखलूक ने जो सिफत सबसे ज्यादा जज्ब कर ली, जो तजल्ली जहां जज्ब हो गई, वो मखलूक उसी सिफत से पहचानी जाने लगी। बयान की कोताहियां हैं और रहेंगी, आप आह आह कर रहे हैं, मैं आह आह कर रहा हूं। ये कोई बयान है तो, ये कोई बयान है तो, समझने समझाने के लिए बातें हैं, वरना हमारा हर जुमला एक कुंद फिक्रा है। तजल्ली का जज्ब होना और तजल्ली का कबूल करना, ये सब बस कहने सुनने के लिए, समझ में आ जाए कुछ तो समझ में आए, वरना अक्ल बशरी का हिस्सा सिर्फ हैरत है। ये जुमला भी याद रखिएगा, अक्ल बशरी का मुकद्दर हैरत है, अक्ल बशरी का हिस्सा हज नसीब हैरत है, तहय्युर हैरत। अगर मकाम तहय्युर पर पहुंच गई अक्ल तो समझिए अक्ल बशरी को कमाल है। जो मकाम हैरत तक नहीं पहुंच पाती अकलें, वो या तकब्बुर का शिकार हो जाती हैं, या जहले मुरक्कब का शिकार हो जाती हैं, खुदा मालूम किन किन चीजों का शिकार हो जाती है। ये जो नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर में मुस्तहब है, ताकीद है, बहुत ज्यादा ताकीद है कि हाथों को इस तरह कानों की लवों तक ला रहे। अच्छा, ये कौन सा अंदाज, ये इजहार हैरत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इससे कहीं बलंतर है कि हमारी समझ में आए। अल्लाह अकबर मिन अयूसफ, अल्लाह इससे बड़ा है, इससे बलंतर है कि उसको उसकी तौसीफ हो सके, उसके सिफात बयान करना मुमकिन नहीं है, मगर ये कि वो खुद बयान करे, बशर से इंसान से किसी मखलूक से मुमकिन नहीं है कि सिफात हक बयान करे, मगर ये कि वो खुद बयान करे। और उसने बयान किया, जब वो बयान करे تو سمجھے گا کون؟ وہی تو سمجھے گا جو اس کا لہجہ شناس ہو. بہرحال اس نے اپنے صفات بیان کی. مقام ذات میں ساری صفتیں جمع ہیں. مقام ذات میں جس طرح بطور مثال کلمہ اللہ ہے, اس کے بعد تجلیاں سامنے آئیں. اب علم کلام میں, علم عرفان میں جو ترتیب ہے صفات کی وہ کچھ اور ہے بعض کتابوں میں. آیت الکرسی کی روشنی میں جو ترتیب ہے, مقام التعین اول میں حیات ہے. اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلے کون سا نام آیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی. علم عرفان میں کہا گیا کہ تعین اول ہی حقیقت محمدیہ ہے. سادگی سے سن لیا, تعین اول ہی حقیقت محمدیہ ہے. اللہ اکبر, کوئی کیا بیان کر سکتا ہے وصف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آسان بحث نہیں ہے, آسان بحث نہیں ہے. اور ان حضرات کی کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بحث کہ جو ملائکہ کو حضرت سے افضل سمجھتے ہیں؟ صفات و ذات کے مباحث تحقیق کے ساتھ پہلے ان مباحث سے گزریں تو صحیح. اور صرف میں نے عرض کیا تھا ورق گردانی کرنے سے نہیں, ترجمہ پڑھنے سے نہیں, اور عربی متن بھی دیکھ لینے سے نہیں بات بنے گی, جب تک کہ جتنا علم ہو وہ عمل میں نہ بدل جائے. اصول یہی ہے, یاد رکھیے گا, یہ اصل اصیل, یہ اصول یاد رکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو یاد رہ جائے گا یہ جملہ. علم کی منزل میں, عمل کی منزل میں, حیات کی منزل میں ارتقاء کا سفر تبھی جاری رہتا ہے کہ جب جتنا علم حاصل ہو فوراً اتنا عمل وجود میں آ جائے. ہوتا کیا ہے اس کے بعد, جب علم عمل میں بدلتا ہے تو وہ عمل پھر اس پہلے علم سے برتر درجہ علم تک پہنچاتا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جب علم, جتنا علم ملا وہ علم عمل میں بدل گیا, یہ عمل جو علم سے وجود میں آیا یہ اس پہلے علم سے برتر درجہ علم تک پہنچائے گا. پھر وہ جو برتر درجہ علم ہے اگر وہ عمل میں بدل گیا تو پہلے درجہ عمل سے برتر درجہ عمل وجود میں آئے گا. پھر یہ برتر درجہ عمل ایک اور برتر درجہ علم وجود میں لائے گا. پھر وہ برتر درجہ علم ایک اور برتر درجہ عمل میں بدل جائے گا. جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا جائے عمل وجود میں آتا چلا جائے. اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کہیں ٹھہرنے والا نہیں ہے, حد یقین نہیں ہے, کہیں ٹھہرنے والا نہیں ہے. انسان کی روح کا سفر ارتقاء بس اسی راستے سے ممکن ہے. عقل بھی یہی بتاتی ہے, عقل عملی, عقل عمومی بھی یہی بتاتی ہے. آپ سائنس کی دنیا میں تو اس کے پابند ہیں. دیکھیے میں مثال عرض کروں, ابتدائی طور پہ کچھ بہت ہی بسیط سمپل قسم کے سادہ سے تجربے کیے سائنسدانوں نے. وہ سائنسدانوں نے تجربے کس بنیاد پہ کیے؟ وہ جو تھوڑے سے تصورات تھے, جو بہت ہی بسیط, بہت ہی سمپل, بہت ہی ابتدائی بیسک جو کانسیپٹ تھے ان کی بنا پر انہوں نے تجربے کیے. جب ان تصورات کی بنا پہ تجربے کیے تو ایک برتر سطح علم سامنے آ گئی. ان تجربوں کی روشنی میں وہ جو ابتدائی تصورات تھے ان کی تنقید ممکن ہو سکی. اس تنقید کے نتیجے میں اب تصورات بلندتر سامنے آ گئے. بلندتر جب تصور آیا تو ان ابتدائی سائنسدانوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ ہم پہلے سوچے بیٹھے تھے وہ تو غلط نکلا. حقیقت کچھ اور ہے. ان کے بعد جو نسل آئی اس نے جس کو انہوں نے حقیقت سمجھا تھا اس دینے پہ قدم رکھ کے تجربہ کیا. تجربہ کیا تو ایک اور بلند تر سطح علم وجود میں آئی. یہی ہے نا سائنس کی ہسٹری بھی تو یہی ہے. سائنسی تجربے بتاتے ہیں کہ ہر علم جب عمل کی منزل میں آئے جب تجربے سے گزرے تو برتر سطح علم سامنے آتی ہے. عرفان عملی بھی اسی کا نام ہے. جتنا علم ملے اسے عمل میں بدل دو. معصوم نے اسی لیے کہا العلم یحتف بالعمل. یہ چھوٹا سا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کتنا عظیم جملہ ہے. کتنا عظیم جملہ ہے. اور کسی نے آ کر ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, کچھ سوالات کیے, کچھ پوچھا, امام نے جواب دے دیا. اس نے پھر کچھ اور سوال کیا تو امام نے کہا جتنا پوچھ چکے ہو اس پہ عمل کرو پھر سوال کرو. معصوم کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں کتنا فلسفہ ہوتا ہے, کتنی حکمت ہوتی ہے, کتنی عرفان کی باتیں ہوتی ہیں. جتنا پوچھ چکے ہو پہلے عمل کرو, یعنی جتنا تمہیں علم حاصل ہو گیا اسے عمل میں بدلو, علم کو بدلو عمل میں, پھر اس سے آگے کی منزل کے قابل بنو گے. پہلے عامل بنو پھر قابل بنو. ہمارے ہاں لوگ قابل بن جاتے ہیں عامل نہیں بنتے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. عام طور پر علم عرفان کی کتابوں میں جو صفات اور اسماء کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن آیت الکرسی کی روشنی میں مقام ذات کا جو تعین اول ہے وہ ہے حیات. عرفان کی کتابوں میں جو تعین اول ہے, لفظوں میں جو بھی تفسیر کی گئی ہو, عالم مصداق میں کہا گیا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعین اول ہے, حقیقت محمدیہ تعین اول کا نام ہے. اللہ اکبر. تین چار مجلسیں باقی رہ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس بیس مجلسیں اور ہوں تب بھی اس ایک قضیے کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ تعین اول کا نام حقیقت محمدیہ ہے. اور حقیقت محمدیہ ہی تعین اول ہے. بس اتنا جملہ یاد رکھیے گا. اور ایک آسان طریقہ بتا دوں کہ اب جو لوگ عربی نہیں جانتے, مزدور ہیں آپ, مزدور تحقیر سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, مزدور کا بڑا مرتبہ ہے. اگر کوئی مزدور ہے تو اسے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بڑا شرف ہے مزدوری. خود اس حقیقت محمدیہ میں اللہ اکبر کیسی کیسی مزدوریاں کی ہیں. گھر میں فاقہ ہے, پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ سب چھوٹے بڑے سب کے لیے اس میں بہت کچھ درد. یہ فقہ, یہ ہے عرفان عملی, یہ ہے عرفان عملی. پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا کس کے؟ سید کائنات. جو اشارہ کر دیں سورج کو تو سورج پلٹ آئے, چاند کو اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے, درخت کو اشارہ کر دیں وہ ان کے قریب آ جائے. اتنی قدرت ہے اور پیٹ پہ پتھر بن رہا. یہ بات کیا سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے کسی کی؟ نہیں آتی نا, نہیں آ سکتی. مگر یہ بصیرت قلبی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کو سمجھتی ہے, یہ بصیرت قلبی ہوتی ہے جو سرکار کو سمجھتی ہے. آپ فاقے سے ہیں, گھر میں فاقہ ہے, بیٹی کے گھر بھی فاقہ ہے, حسنین فاقہ ہے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. مختلف روایتیں ہیں یہ, مختلف ہیں. ایک روایت میں حضور خود تشریف لے گئے مدینے سے کچھ باہر, ایک شخص ہے جو حضور کو پہچانتا نہیں, ظاہری چہرے سے نہیں پہچانتا اور اتنی فراست نہیں ہے کہ پہچان سکے. سب روایت زبان پہ آ گئی تو عرض کر کے ہی آگے بڑھوں گا. حضور نے کہا تجھے مزدور چاہیے؟ کہاں چاہیے, میں پوری روایت پڑھ نہیں پاؤں گا. اس روایت میں بعض ایسے حصے ہیں میں پڑھ نہیں پاؤں گا, تنہائی میں پڑھتا ہوں, گریا کرتا ہوں. اس نے کہاں چاہیے, اس نے رسی دی, وہ رسی پرانی تھی, کمزور تھی. ڈول دیا آپ نے, کنویں سے پانی کھینچنا شروع کیا. ہر ایک ڈول پر مزدوری کیا ملتی تھی, ایک خرما. میں کیا عرض کروں, یہاں ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ ہر سال خرما ہدیتاً لاتے ہیں میرے لیے. میں نے کبھی ان سے عرض کیا تھا کہ شروع میں تو بہت بے چین رہتا تھا میں, جب یہ روایت پڑھی تھی تو جب بھی خرما سامنے آ جاتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جب میں خرما کھاتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اب میں کسی کو کیا سمجھاؤں کہ کیوں رو رہا ہوں, کیا کیفیت ہے ہماری. ایک ڈول کون کھینچ رہا ہے, سید کائنات محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈول پر ایک خرما, ایک ڈول پر ایک خرما. بس وہ چند ڈول آپ نے کھینچے تھے, روایت میں تعداد موجود ہے, مجھے یاد بھی ہے, مگر میں اپنے انداز سے روایت پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ وہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گئی. اس نے غصے میں آ کر گستاخی کی, زبان تک آ گئی, اپنی پڑھنے کی قدرت رکھتا نہیں تھا. اس نے روح مبارک پیغمبر پہ بس, پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب وہ جو آنسو آتے ہیں بس اس میں لگتے ہیں. ہر ڈول پر ایک خرما, اور اس کے بعد روح مبارک پیغمبر پر اس نے گستاخی. پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا. جب وہ گستاخی کر کے دور ہو گیا تو آپ نے کنویں کی طرف دیکھا, اشارہ کیا, پانی بلند ہوا. آپ نے ہاتھ بڑھا کے ڈول نکالا اور اس کے سپرد کر دیا. آپ گریا کر رہے ہیں, ہاں گرنے کا موقع. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گریا کیوں کرتے ہیں, دیکھیں کیوں کرتے ہیں, کس کے تذکرے پہ گریا ہو رہا ہے, کس کے تذکرے پہ گریا ہو رہا ہے, یہ کیسی تربیت گاہ ہے, یہ کیسی درگاہ ہے, ہم کیا بیان کر رہے ہیں, آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, منزل کیا ہے, ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے. یہ عرفان عملی ہے, یہ اخلاق الہی کا بیان ہے. اللہ اکبر. اب اس نے جو یہ معجزہ دیکھا تڑپ گیا. اللہ اکبر. قریب آئے کا ہو نہ ہو تم محمد ہو. کیسے منقلب ہو گئی مجھے. ہاں دیکھیے, آپ حضرات کے ذہنوں میں مجلس کا جو بھی انداز ہو, جو بھی اسلوب ہو, جو بھی انداز ہو, میرا اپنا انداز ہے اور میرا کوئی انداز نہیں. میں کیا, اس نے حضور کی ابتدائی معرفت پیدا کر لی. آیا روایت میں ہے, میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں, کہہ تو لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. معجزہ در معجزہ ہے یہ روایت. اس نے حضور کو وہ خرمے دیے, غالباً 16 یا 17 ڈول آپ نے کھینچے تھے. آپ وہ 16 یا 17 خرمے لے کر واپس آئے. میں سوچتا رہا کہ یہ کون, یہ کون. جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی فوراً شناخت نہیں ہو پائی. ادھر سے کوئی اور گزرا, سارا واقعہ معلوم ہوا. راویوں نے الگ الگ انداز سے بیان کیا, یا یہ کہ کوئی اور گزرا اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ پیغمبر تھے, اس نے اپنا ہاتھ قلم کر دیا, ہاتھ کاٹ دیا. اس ہاتھ سے ہم نے گستاخی کی ہے, یہ ہاتھ کاٹ دیا. توبہ ہو تو ایسی ہو. اب ایک معجزہ وہ تھا کہ آپ کے اشارے سے پانی بلند ہوا, ڈول نکالا. اب اس شخص کو لایا گیا, اس کا کٹا ہوا ہاتھ لایا گیا, اور سرور کائنات نے لطف فرمایا, کرم فرمایا, اس کا کٹا ہوا ہاتھ اسی طرح جوڑ کر رومال سے باندھا, دست شفقت رکھا, دعا فرمائی, وہ اسی طرح صحیح ہو سالم. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مگر یہ کس طرح میری زبان پہ یہاں تک بات آ گئی, کہاں سے کہاں بات, کہاں سے کہاں بات, کہاں سے کہاں حقیقت محمدیہ کی بات. یہ سب کچھ ہے اور پھر یہ انداز زندگی, یہ انداز زندگی ہے, اور یہ معجزات کی کیفیت ہے. یہ ہے تعین اول. تعین اول کیا ہے؟ آیت الکرسی کی روشنی میں حیات. حیات کی تجلی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کٹ گیا, کٹا ہوا ہاتھ مردہ ہوتا ہے. آپ نے پھر ہاتھ جوڑ دیا. ہاتھ جوڑنا تو بہت معمولی سی بات ہے, انہوں نے جانے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے. اب یہ دور وہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں معجزات بیان کرنے کا دور نہیں ہے. آپ جو سانس لے رہے ہیں یہ ہر سانس آپ کی معجزہ ہے. جن معجزوں سے آپ مانوس ہو گئے ہیں وہ آپ کو معجزہ نہیں معلوم ہوتے. جن معجزے سے آپ مانوس نہیں ہیں آپ اسے معجزہ سمجھتے ہیں. توجہ ہے؟ مقام محمدی, حقیقت محمدیہ تعین اول ہے. تعین اول کا اسم آیت الکرسی کی روشنی میں ہے الحی. ابھی بھی حیات کی تعریف نہیں ہو پائی, ابھی اور بحثیں رہ گئیں, وقت گزر گیا, لیکن حیات کی تعریف میں ایک چیز اور عرض کر کہ وہ حیات جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے وہ ہے صفت, جو ہمیں حاصل ہے وہ ہے فعل, یا دوسرے الفاظ میں اگر فعل اور صفت یہ جو علم کلام کی اصطلاحیں اس سے بچ کے چلیں تو ہم صرف تجلی کہیں گے. ہم سے جو کچھ ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے تجلی, لیکن یہ تجلیاں اس مثال کی روشنی میں جو گفتگو ہو رہی تھی, ذہن برقرار رہے اس خط مستقیم پر کہ صفات کی تجلیوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا سورج کی روشنی اور کرنوں اور شعاعوں کی مثال سے. جب ساری کرنیں مجتمع ہوتی ہیں تو کسی ایک رنگ کو دوسرے رنگ پہ غلبہ نہیں ہوتا. جب تمام صفات ذات میں مجتمع ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک صفت کو دوسرے صفت پر غلبہ نہیں ہوتا. لیکن جب تعین کی منزل ہوتی ہے تو تعین اول میں کوئی نہ کوئی صفت ابھر کے دوسری تمام صفات پہ غلبہ کر لیتی ہے. ایک صفت دوسرے تمام صفات پر سیطرہ اور سلطنت قائم کر لیتی ہے. جب تعین اول نے اس عالم ہست و بود میں ظہور فرمایا, تجلی فرمائی, تو جو صفت تمام صفات پر غالب آئی وہ صفت تھی صفت حیات حقیقت میں, اور اس کائنات میں آ کر وہ صفت بنی صفت رحمت. اس لیے آپ کا لقب ہوا رحمت للعالمین. صلوات پڑھنے محمد والے. آپ ہوئے رحمت للعالمین. شان یہ تھی اسی لیے کہ جنگوں میں ہوتے تھے, جو میں اشارہ کر کے گزر گیا تھا, جنگ میں ہے, میدان جنگ میں ہے, مگر چونکہ رحمت للعالمین ہے اس لیے کبھی تلوار اٹھا کر کسی کو قتل نہیں کیا. اگرچہ صفت قدرت بھی صفات حق میں ہے, اب اس صفت کا اظہار بھی ہونا تو تھا نا. صفت رحمت کی تجلی تو تمام ہوئی, اب صفت قدرت کی تجلی بھی تو ہونی تھی. دیکھیے اللہ اکبر, یہ کائنات کل کی کل استعارہ ہے, یہ کائنات کل کی کل عالم ہے. عالم, عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم, عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ یہ عالم علامت ہے, یہ عالم علامت ہے حقیقت کے لیے. یہاں کی ہر شے علامت ہے. ماں بچے کو جنم دیتی ہے, ماں کے وجود میں اور باپ کے وجود میں بھی. اولاد کے لیے سب سے زیادہ غالب چیز کیا ہوتی ہے؟ شفقت, رحمت. عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت, شفقت, لیکن ساتھ میں غیظ و غضب و قہر بھی ہوتا ہے. اور وہ بھی کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ یہ بچہ بگڑنے نہ پائے. توجہ ہے. ماں پہلے پیار سے سمجھاتی ہے. تربیت کا مسئلہ بڑا ہے. میں کاش وہ مائیں, کاش ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں سنیں اور سمجھیں کہ تربیت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اور حضرات بھی سمجھیں. جب میں کہہ رہا ہوں میری بیٹیاں سمجھیں, میری بہنیں سمجھیں, تو آپ حضرات اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائیں. آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی تربیت کرے, عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی تربیت کرے, دونوں کی ذمہ داری ہے مل کے اولاد کی تربیت کرے. ویسے آج کل تو ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو اپنے کو صرف بیوی کی تربیت پہ چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ سب عملی بات ہے, یہ سب سحر و سلوک عملی کا حصہ ہے. بہرحال ماں میں رحمت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, سراپا رحمت ہوتی ہے. ماں بچے کو کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, دلار کر رہی ہے, سب کچھ ہے. لیکن بچہ ہے جو بگڑتا چلا جا رہا ہے. اب وہ کھیل کے میدان میں, انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. وقت پہ نہیں کھائیں گے تو پھر صحت کا کیا عالم ہوگا, اور صحت بگڑ جائے گی تو پڑھائی کیسے ہوگی, وغیرہ وغیرہ, ہے نا, ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اب وہی ماں جو سراپا رحمت و شفقت ہے, وہی ماں, کوئی اور نہیں, کوئی اور نہیں, وہی ماں قہر بن جاتی ہے. وہ غیظ, وہ غضب مارتی بھی ہے, سزا بھی دیتی ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ بچہ بگڑ نہ جائے. بس اس ذات حق نے ان مظاہر حیات میں بھی ہمارے لیے مثالیں رکھ دی, استعارے رکھ دیے. مقام ذات میں ساری صفتیں یکجا ہیں, کوئی صفت کسی دوسری صفت پہ غلبہ نہیں رکھتی. تعین اول میں حیات اور رحمت کی تجلی ہے تو مصطفیٰ سامنے آئے. جب یہ اندازہ ہوا کہیں بشریت بگڑ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. تو اب اظہار قدرت کی بھی ضرورت تھی. اس لیے کوئی اور نہیں, وہی, کوئی اور نہیں, وہی, وہی جو سراپا رحمت ہے وہی قہر بنے گا. اس لیے کوئی اور نہیں آئے گا مصطفیٰ کے ساتھ میدان میں تلوار چلانے کے لیے. وہ آئے گا جسے قرآن نفس رسول کہے. بلوات پڑھنے محمد والے. علی نفس رسول، علی نفس رسول. کس نے کہا نفس رسول؟ قرآن نے کہا نفس رسول، قرآن نے کہا نفس رسول. مصطفیٰ سراپا رحمت، مرتضی اس سراپا رحمت کا وہ رخ، وہ چہرہ جو صرف اس لیے تھا کہ انسانیت ہلاک نہ ہو جائے. سعادت مند بچے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سزا مار اس کو سہتے ہیں، سدھرتے ہیں، ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لیا. جن بچوں کا مقدر ہی خراب ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے برگشتہ اور مخالف ہو جاتے ہیں. توجہ ہے، نیا کلچر پیدا ہو رہا ہے اسکولوں میں. کہا جاتا ہے اسکولوں میں بچوں کو ساتھ ساری باتیں سکھانی. ہاں دیکھیے، اگر گھر پہ ماں باپ سختی کریں تو آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، پولیس کال کر لیجئے. امریکہ میں تو یہ عام ہے، انگلینڈ میں عام ہے، کچھ دنوں میں آپ کے یہاں بھی عام ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جو وہ اسکول ہوں جہاں بڑی بھاری تنخواہ وہ آپ دیتے ہیں فیس، وہاں ابھی یہ ہو کہ دیکھو اگر ماں باپ تمہیں پریشان کریں، ماں باپ کیا کریں. تم پولیس کال کر لیں، کس کے خلاف؟ بیٹا کس کے خلاف پولیس بلائے گا؟ ماں باپ کے خلاف. بیٹا ماں باپ کے خلاف پولیس کال کرتا ہے، یہ شقاوت کی منزل ہے، یہ شقاوت کی منزل ہے. دیکھیے نا، سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا. گھر کو سنواریے، فضائل و مراتب و مقامات و معجزات سے تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، ان کے معجزات کی روشنی میں گھر کو بھی سنواریے، گھر کو بھی سنواریے. ماں باپ اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، اولاد اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھے. توجہ ہے. بہرحال جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی سختی کو بھی اپنے لیے مقام شکر سمجھتے ہیں. جو خراب اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نفرت کرنے لگتی ہے. بس ہمیں بھی دو قسم کے کلمہ گو نظر آتے ہیں، کچھ علی سے عشق کرنے والے، کچھ وہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں آئے کیونکہ علی نے ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا. علی کی سیرت میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا.
علی علی علی
علی کا قصور کیا ہے؟ ضدی کافروں کو قتل کرنا. علی نے ایسے ویسے کافروں کو نہیں قتل کیا ہے، ضدی کافروں کو قتل کرنا علی کا جرم ہے. ان ضدی کافروں کی ضدی اولاد. سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر کسی کی ضد ہم سے نام علی چھین نہیں سکتے.
سبحان اللہ
ایک مجلس آج روک رہا ہوں نام علی. یہ نام اتنا عزیز تھا آقا حسین کو آپ نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا تھا علی اکبر علی اوسط علی اصغر. کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کسی نے پوچھا امام سے کہ آپ نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا ہے کہ اللہ مجھے جتنے بھی بیٹے دے گا میں سب کا نام علی ہی رکھوں. یہ مکالمہ موجود ہے بس اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج 6 محرم ہے آج ہم اس کا ماتم کرتے ہیں جس کا نام علی تھا اور تھا شبیہ رسول. نام تھا علی اور تھا شبیہ رسول. دشمنوں کی گواہی ہے دشمن کی گواہی. امام حسین علیہ السلام کا تو ارشاد مبارک ہی ہے مشہور ہے ہر ذاکر ہر خطیب ہر نوحگر ہر مذاہب پڑھنے والا ہر ماتم دار یہ جملہ اسے یاد ہے کہ جب آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے میدان میں کیا فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو رفتار میں گفتار میں صورت میں کردار میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اللہ اکبر. ہم کیا ہفتے ماتم ادا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں. جتنا بھی گریا کریں کم ہے جتنا ماتم کریں کم ہے. یہ گریا یہ ماتم یہ بدعت نہیں ہے یہ اطاعت حق ہے. یہ گریا یہ ماتم یہ عبادت ہے. یہ نہ بدعت ہے یہ بدعت نہیں ہے یہ عبادت ہے. کس کے لیے گریا ہو رہا ہے؟ کس کے ذکر پہ گریا ہو رہا ہے؟ ابھی میں فضائل پڑھ رہا تھا نا پیغمبر کے فضائل. پیغمبر کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ایک واقعہ. آپ کیسا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ فضائل میں رو رہے تھے اور یہ مصائب کی منزل آ گئی. وہ میرا بہت کئی برس پرانا جملہ ہے کہ فضائل و مسائل میں کیا فرق. یہ مسائل بھی سب کے سب دراصل فضائل ہیں. یہ سب فضائل ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں پر ان کی سیرت ان کے کردار سے حضرت حق سبحانہ و تعالی کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں اس کے صفات سامنے آتے ہیں اس کے معجزات سامنے آتے ہیں اسے ہم فضائل کا نام دیتے ہیں. جہاں حضرت حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی راہ میں ان کی شان بندگی سامنے آتی ہے وہ بیشتر مصائب کے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے ہی حالات ہوں مگر اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے اطاعت کیسے ہوتی ہے. کیسے ہی حالات ہوں تلواروں کی چھاؤں میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تیر برس رہے ہوں تو قیام کیسے ہوتا ہے سر پہ تلوار ہو تو رکوع کیسے ہوتا ہے سجدہ کیسے ادا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. یہ جملہ سب کو یاد ہے کہ جب امام نے فرمایا تھا جب حضرت علی اکبر تشریف لے جا رہے تھے کہ پروردگار تو گواہ رہا. لیکن یہاں پر کل بھی ایک شخص نے سوال کیا تھا میں پھر دہرا دوں یہ سیرت اہل بیت ہے اور جناب سرور کائنات سے چلی آ رہی ہے یہ سیرت. میدان جنگ میں ہمیشہ پہلے اپنوں کو بھیجتے ہیں. کربلا میں بھی امام علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے علی اکبر جائیں گے میدان میں، مگر اصحاب با وفا سامنے آ گئے. کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رہیں اور شبیہ رسول جنگ کے لیے میدان میں تشریف لے جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ اصحاب نے امام کے فیصلے کو بدلا، امام نے مجبوراً روک لیا اپنے بیٹے کو، اور اس کے بعد اصحاب کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب اصحاب شہید ہو گئے تو پھر جو روایت صحیح ہے اس کی بنا پر ثقات ہمیشہ یہ بیان کرتے آئے، سب سے پہلے آقا نے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، اور جب بھیجا تو فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا. جناب علی اکبر کا مرتبہ اس سے سمجھ لیجئے، ایک تو باپ گواہی دے رہا ہے، کون باپ؟ جو خود امام ہے، وہ باپ جس کو سند حاصل ہے حسین و منی و انا من حسین کی، وہ گواہی دے رہا ہے. اور کس کو گواہ کر رہا ہے؟ خدا کو. پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، حضرت علی اکبر کا مقام و مرتبہ. اور پھر اس زیارت سے سامنے آئے گا، امام صادق علیہ السلام نے زیارت میں کہا ہے جناب علی اکبر کے لیے میرے ماں باپ پیدا ہو جائے. بظاہر امام نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، امام نہیں ہے، بارہ اماموں میں شامل نہیں ہے علی اکبر، مگر ولی اللہ ہے. کیسے ولی اللہ؟ زیارت پڑھتے ہیں آپ زیارت وارثہ، اس میں جناب علی اکبر کی زیارت کیا ہے؟ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند آپ پر سلام. کیا مرتبہ ہے علی اکبر کا؟ ایمانی مرتبہ، علمی مرتبہ، روحانی مرتبہ، نورانی مرتبہ. ایسا بیٹا کسی کو نصیب ہو؟ بچن فقرے مجھے کہہ لینے دیجیے، اور شاید یہ روایت اسے پہلے پڑھ چکا ہوں گا، مگر یہ روایت تیزی سے پڑھ کے نکل جاؤں. ایک مرتبہ مدینے میں پیغمبر کے وصال کے بعد ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں اس نے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے؟ اصحاب جو بیٹھے تھے بے اختیار گریا کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے ہمارے دل کو دکھا دیا. کہا میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میں مومن نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، ہمیں اپنے رسول سے ملاؤ. کہا یہی تو بات ہے، رسول وصال فرما چکے، رسول کا کی وفات ہو چکی، رسول سے ہم جدا ہیں، اس لیے جدائی پہ رو رہے ہیں. اس نے کہا کوئی ایسا ہے تم میں جو تمہارے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہو؟ دو مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، دو مرتبہ. تو کوئی ہے جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہو؟ لوگ اسے لے کر امیر المومنین کے دروازے پہ آئے. امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو لباس رسول سے آراستہ کیا اور سامنے لا کے بٹھا دیا. اس نے اپنے انبیاء کے صحیفے کھولے، کتاب کھولی، کتاب میں جو شبیہ لکھی تھی پیغمبر کی وہ دیکھتا گیا، اور امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، اس وقت کا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تیزی سے واقعہ آگے بڑھا. دوبارہ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب دنیا میں امام حسن تشریف فرما نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، امام حسن نہیں تھے، صرف امام حسین تھے. مدینہ ہے، امام حسین تشریف فرمائے، کوئی شخص پھر آیا مسجد نبوی میں، کہا کیا مسلمانوں کے پیغمبر زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، مدت ہوئی آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، جس کی زبان میں جو فقرہ آیا ہو. اس نے کہا کوئی ہے جو تمہارے پیغمبر سے شبیہ ہو، کی شبیہ ہو؟ لوگ اسے لے کر آئے کہاں؟ در حسین پر. امام حسین علیہ السلام نے اس کا سوال سنا، گھر میں تشریف لے گئے، اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رکھا. قبا پنہائی، رضا دوش پہ ڈالی، لے کر آئے. اب بس ایک جملہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہمیشہ کہوں گا، جہاں دو معصوم امام مل کر شبیہ پیغمبر بنتے ہوں، وہاں یہ حسین کا بیٹا تنہا شبیہ پیغمبر ہے. اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ زبان پہ جاری کیا، ایمان لایا. امام گریہ فرمانے لگے، اس نے کہا مبارک ہو، اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو شبیہ رسول ہے. امام نے کہا انصاف سے بتا، اگر تیرے پاس کوئی ایسا بیٹا ہو تو کس طریقے سے حفاظت کرے گا؟ اس نے جو کچھ بھی کہا اپنے انداز سے کہا، جسے ہم آپ محاورہ اردو میں کہہ سکتے ہیں، آقا ہم تو سات پردوں میں رکھیں گے، حفاظت کریں گے، اپنی جان نثار کریں گے. وہ اپنے الفاظ ادا کر رہا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اس نے تڑپ کے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا میرا یہ بیٹا ہوگا جس کے سینے پہ پرچی کا پھن لگے گا. بس اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا. آپ گریا فرما رہے ہیں اور جوان سے بھی یہ تابوت لا رہے ہیں. امام نے مصائب کربلا بیان کی، ایک دن ہوگا جب یہی میرا بیٹا میدان میں جائے گا، سینے پہ برچی کا پھل ہوگا، اور جب میں میدان میں پہنچوں گا یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. مجھے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہوگا. حسین خیمے کی طرف دیکھیں گے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو، اکبر کا لاشا اٹھانا ہے.
افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تم بدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی ماں بری میں یا چل پڑ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. اٹھارہ بر پال کے پروان چڑھایا، Yeah. پہلے تو ایک